السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ محمد آیت نمبر 15. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم یہ سورہ محمد جو پڑھ رہے ہیں، ان آیت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم کچھ جو پوائنٹس رہ گئے تھے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں دراصل جہاد پر زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں سے، مومنوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دیں. اور جو خاص آیت پیش کی گئی تھی، یا خاص آیت جو بتائی گئی تھی، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد، یا اللہ کی مدد کرنے سے مراد دراصل اللہ کے دین کی مدد ہے. آپ اور میں، ہم سبھی جانتے ہیں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ لوگ تو سیرت بھی پڑھ چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ لگا دیا تھا. ان لوگوں نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے. ایک مومن کی زندگی دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے دین، یعنی اسلام کے گرد ہی گھومتی ہے. وہ اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، اسی کے لیے بیٹھتا اور اسی کے لیے اٹھتا ہے. یعنی اس کا پورا طرز عمل، اس کی پوری زندگی دیکھا جائے تو دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کی سربلندی کے لیے صرف ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پھر مدد بھی فرماتا ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو اس کام میں لگا دیں، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کافروں پر فتح اور غلبہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سے دنیا میں بھی راضی ہوا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. ان لوگوں کی روشن تاریخ آج ہمارے سامنے ہے. جب وہ لوگ دین کے ہو گئے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا. انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ نے بھی انہیں دنیا پر غالب فرما دیا. جیسے ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وَلْيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کہ اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. اور یہ جو یثبت اقدام کی بات آتی ہے کہ ثابت قدمی، یعنی جب دین کی راہ میں آ گئے، جب ایک بار اس راہ میں قدم رکھ دیا تو اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، پیٹھ نہ موڑنا، پیچھے دیکھ کر مڑ کر نہ دیکھنا، افسوس نہیں کرنا اس پرانی زندگی پر جو چھوٹ گئی، جو جہالت کی زندگی تھی، کہ واہ کیا ہمارے عیش تھے، کیا اس زمانے میں ہمارا حال تھا، کتنی اچھی راتیں اور دن تھے کہ ہم آزادانہ زندگی گزارتے تھے. نہیں، اس پر کوئی افسوس نہیں، بلکہ خوشی ہو اس بات پر کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے لیے چنا. اب دیکھیں، یہ جو اسپرٹ پیدا کی گئی ہے مسلمانوں میں جد و جہد کی، کیونکہ یہاں پر جہاد کا مطلب صرف یہی نہیں کہ فرسٹ سٹیج پر ہی آپ میدان جہاد میں نکل جائیں قتال کے لیے، نہیں، جہاد کے کئی سٹیجز ہیں. اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کئی قسم کی جد و جہد، ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، ایک سیکوینس، ایک ترتیب ہے، سمجھیں. 13 سال تک آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی سٹرگل کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، اپنی تربیت کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے. وہ گراؤنڈ آپ نے پہلے بنایا، ایسے صحابہ کرام کو آپ نے تیار کیا اور ان کی تربیت کی کہ جن کے اندر ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا تھا. تو پہلے یہ گراؤنڈ تیار کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج آپ اور میں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو کوئی یہ کہہ کر بری اس زمانے ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کر سکتی تھی، میں تو ایک خاتون ہوں، میں تو ایک لڑکی ہوں، بھلا میرے ہاتھ میں کیا تھا. ایسا نہ کہیں. یہ جتنے بھی نوجوان صحابہ کرام تھے اور جو ینگز تھے، بعد میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بعد میں بڑے ہوئے، یہی تو آگے چل کر یہ لوگ بڑے بڑے معرکے سر کرتے رہے. ہم سب جانتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی سیرت ہم نے پڑھی ہے. تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمارے ہاتھوں میں ہماری اولاد کی تربیت دی ہے. ہم چاہیں تو اپنے بچوں کو اس دین کی سربلندی کے لیے اس میں ہم لگائیں، ان کا ذہن بنائیں، ان کی ذہن سازی کریں، گراؤنڈ تیار کریں. ہمارے گھر کے سارے افراد اس دین کی سربلندی کے لیے لگے ہوں. یہی تو دراصل اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ آج دیکھا جائے تو ہر طرف آپ دیکھیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام کو دبانے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے کیا کچھ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اور وہ اپنی کوششیں کرتے رہیں، ہمیں تو اپنا کام کرتے جانا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو سب کچھ، ہمارا ایک ایک لمحہ اس راہ میں خرچ ہو، ہم ابھی یہ سوچیں کہ ہم گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں پروسیس ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، کبھی وقت ہوتا ہے قلم سے جہاد کرنے کا، کبھی وقت ہوتا ہے زبان سے جہاد کرنے کا، کبھی وقت ہوتا ہے اپنی ہی اصلاح کرنے کا، اپنے آپ سے جد و جہد کرنے کا، اپنے نفس سے جد و جہد کرنے کا، کبھی اپنے معاشرے سے، سوسائٹی سے، اپنے خاندان سے، جاہلیت کے رسم و رواج سے، توہم پرستی سے، ان سب سے وقت ہوتا ہے جہاد کرنے کا، جد و جہد کرنے کا۔ اس کے خلاف آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ وہ تو ایک آخری درجہ آتا ہے قتال کا، جو چوٹی ہے جہاد کی دیکھا جائے تو۔ اور جو لوگ بھی اس راہ میں جد و جہد کریں گے، آپ دیکھیں کہ میدان جہاد میں جا کر لڑنا تو ایک تو بہت آخری درجے کی بات ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ جب ان کے قسمت میں لکھا ہو تو وہ کام بھی لے لے، لیکن اس سے پہلے جو جد و جہد ہے وہ تو ہم کو کرنا پڑے گا نا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کیا مکہ میں رہ کر، اور کتنا اجر ہے اس کا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی گئی تھی، نسائی کی حدیث ہے اور صحیح ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں زعیم ہوں، یعنی ضامن ہوں، جنت سے باہر اور جنت کے وسط میں ایک گھر کا، اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور ہجرت کی، اور میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں ایک گھر کا، جنت کے بالا خانوں میں ایک گھر کا، اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا، ہجرت کی اور جہاد کیا۔ جس نے یہ تینوں کام کیے اس نے گویا نیکی کی کوئی بات نہ چھوڑی اور برائی سے مکمل طور پر بچا رہا۔ ایسا شخص جہاں بھی مرنا چاہے مرے، اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ نیت تو کریں، نیت آپ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کے لیے نکلے ہیں۔ جو دین کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں۔ آپ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے دینی خطوط پر تربیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے خاندان کو بدلنا چاہتے ہیں، اسلامی نہج پر لانا چاہتے ہیں، تو یہ تو آپ کی جد و جہد ہوئی نا اس راہ میں۔ تو یہ جو عمل ہے، چاہے اب اس اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اس راہ میں جو بھی آپ کی شروعات سے جو کوشش ہوگی، چاہے وہ بہت چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ سب اسی راہ میں شمار ہوگی، اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ حدیث بخاری کی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کا ثواب جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا تو کوئی عمل نہیں۔ پھر آپ نے اس آدمی سے سوال کیا، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب کوئی مجاہد جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اپنی مسجد میں داخل ہو جائے اور مسلسل نماز پڑھتا رہے اور بالکل وقفہ نہ کرے، اور ساتھ مسلسل روزے بھی رکھے اور کبھی ترک نہ کرے؟ اس آدمی نے عرض کیا، ایسا کون کر سکتا ہے، یعنی اتنا بڑا اجر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، اس کے برابر کوئی عمل نہیں کہ ایک شخص مسلسل کھڑا رہ کر نماز پڑھتا رہے، مسلسل روزے رکھے اور کبھی ترک نہ کرے، تو اتنا بڑا اجر اس جہاد میں شامل ہونے والے کو ملتا ہے، آپ سوچیں ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ بھی تو سٹرگل ہی ہے نا، آپ میدان جنگ میں ہیں آج اترے ہوئے سمجھے، آج کسی اور طرز عمل کا جہاد درپیش ہے۔ اب تو وہ آمنے سامنے جو ہونے والی جنگ ہے وہ تو بہت عرصے سے ختم ہو گئی ہے، اب تو سوچ کو بدلا جا رہا ہے، اسلامی روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی احکامات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ آج تو ہم کو اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اس پہ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ دین کو محفوظ کرنے کے لیے آج ہمیں مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے، مسلسل اس راہ میں اپنا جو بھی کچھ لگائیں گے، اپنا مال، اپنی سواری، جو پیسے ہم لگاتے ہیں، سب اس کا اجر ملے گا۔ جیسے کہ جہاد کے لیے پالے گئے جو گھوڑے ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا ہر چیز، وہ سب قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ مجاہد کی ترازو میں رکھے جائیں گے۔ تو ہم لوگ بھی جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، خواتین اپنے حساب سے جو کر سکتی ہیں، کہ اس دین کی راہ میں مسلسل آگے بڑھنا، اپنے گھروں کو بے حیائی سے بچانا، اپنے گھر میں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، دین کا صحیح علم حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے۔ اصل میں ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا یا گزارنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے سب سے بہتر ہے. لغدوۃن فی سبیل اللہ او روحۃن خیر من الدنیا وما فیہا. سبحان اللہ. تو جہاد کی نیت سے ایک صبح یا ایک شام سفر کرنا اور فی سبیل اللہ کی بات آئی ہے, اللہ کی راہ میں آیا ہے. اب اللہ کی راہ میں انسان جنگ کے لیے بھی نکلتا ہے, اللہ کی راہ میں انسان دین کی تبلیغ کے لیے بھی نکلتا ہے, اللہ کی راہ میں انسان جد و جہد اور سٹرگل بھی کرتا ہے دین کا علم سیکھنے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو یہ اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم دل میں ارادہ ضرور کریں, دل میں نیت کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ ہم خواتین کچھ نہیں کر سکتی. ہم خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ اس آیت پر غور کریں, اس آیت میں ڈوب جائیں اور سوچیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. جیسے بھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی, آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیسن میں, کہ تم دشمن سے ملنے کی آرزو نہ کرو, اور اگر جب مل جائے دشمن سامنے, یعنی جب مقابلہ ہو, تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو, جمے رہو. یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے بنیں. اب آئیے آج کی آیتوں کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم. اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے, اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی, نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا, نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی, نہریں بہ رہی ہوں گی صاف و شفاف شہد کی, اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا؟ استغفر. اب یہاں پر چار نہروں کی بات کی گئی ہے. جنت کی نہروں کا ہمیں بار بار ذکر ملتا ہے قرآن میں, بار بار ہم نے پڑھا. آپ جانتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار, جنت ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. ہم سب جانتے ہیں کہ جو جنت کی نہریں ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ جس میں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں ہوگی, یعنی اس کا پانی, وہاں کی جو بھی وہاں کے جو بھی مشروبات ہوں گے بہت ہی بہترین لذیذ بھی ہوں گے, دکھنے میں بھی خوبصورت ہوں گے, اور بہت طریقے اور سلیقے سے پیش کیے جائیں گے. سرو کرنے والے جو لڑکے ہوں گے وہ بھی بہت خوبصورت ہوں گے, اور جن کپس میں وہاں کا پانی پیش کیا جائے گا وہ کپس بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے. تو جنت میں میٹھے پانی کی, خوش ذائقہ دودھ, لذیذ شراب اور شفاف شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یہ جو جنت کی نہریں ہیں ان کے مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک ہی جیسا رہے گا, بدلے گا نہیں. ایک حدیث ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیحان, جیحان اور فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے, یعنی دو دنیا میں ہیں جو اس کی مثال کے طور پر دنیا میں بتائے گئے ہیں, لیکن یہی نام جنت کی نہروں کے بھی ہوں گے, لیکن وہاں وہ مختلف ہوں گی. اور کوثر جو ہے جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. تو یہ جو نہروں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے اس میں آیا ہے کہ یہ ایسی نہریں ہوں گی کہ جس کی کوئی چیز خراب نہیں ہوگی. غیر آسن کا لفظ آیا ہے, غیر کے معنی نا کے ہو جاتے ہیں, اور آسن کا جو مطلب ہے بو یا ایسی چیز جو خراب ہو جائے. حمزہ سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے, پانی کا متغیر ہو کر بدبودار ہو جانا. اب ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو دودھ اگر ہم کہیں اس کو باہر رکھ دیں تھوڑے دن کے لیے, یا پھر فریج میں ہی زیادہ دن رکھ دیں, تو بھی وہ خراب ہو جائے گا, اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا, ذائقہ بھی بدل جائے گا. اور اگر تھوڑے دن گرمی کے دنوں میں تو اگر آپ ایک دو گھنٹے بھی دودھ باہر رکھتے ہیں تو یقین جانے کہ بالکل ہو اس کے اندر عجیب سی اسمیل ہو جاتی ہے, آپ اسے بالکل نہ دیکھ سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, یہ جو جنت کی نہروں کا ذکر کیا گیا ہے, نہ ان کے ذائقے میں فرق آئے گا، نہ ان کی کوالٹی میں فرق آئے گا، جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، نہ اس میں بدبو پیدا ہوگی، نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ ذائقہ۔ ہم سب جانتے کہ دنیا میں اگر بعض اوقات صرف پانی بھی ایک چشمے میں بہت دن تک کھڑا رہ جائے، پانی اگر رکھ دیں تو اس میں مچھلیوں جیسی اسمیل ہو جاتی ہے، بسان اسمیل ہو جاتی ہے، پانی کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے اور وہ پانی کا مزہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ بارش کا پانی اگر پڑا رہے تو اس میں گرد و غبار مل جاتا ہے، اور دریاؤں کا پانی مٹی کی وجہ سے گدلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں جو پانی کے چشمے ہوں گے، جو نہریں ہوں گی، وہ نہایت صاف ستھری ہوں گی، نتھرا ہوا پانی ہوگا اور اس میں کوئی قسم کی سمیل نہیں ہوگی، اس کا ذائقہ میٹھا ہوگا اور وہ بدلے گا نہیں ذائقہ۔ پھر دودھ کا ذکر فرمایا، دنیا میں ہم سب جانتے کہ دودھ جب جانوروں کے تھنوں سے نکل کر آتا ہے تو نکلتا تو صاف و شفاف ہے وہ، لیکن پھر ہوا کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کچرا اس میں چلا جاتا ہے، پھر اگر آپ اسے باہر رکھ دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے، بے ذائقہ ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، لیکن جنت کی جو نہریں ہوں گی دودھ کی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ یعنی جنت میں نہریں، دودھ کی نہریں ہوں گی، چشموں کی صورت میں وہاں پر دودھ رواں دوا ہوں گا اور اپنی اصلی حالت میں بدستور قائم رہے گا، اس کے ذائقے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، سبحان اللہ۔ پھر شراب کا ذکر فرمایا کہ دنیا کی شراب کا ذائقہ تلخ اور بو ناگوار ہوتی ہے، اور حواس کو انسان کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بالکل ہی معطل کر دیتی ہے، یعنی انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا اور سر بھی چکرانے لگتا ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ بھی چشموں کی صورت میں رواں دواں ہوں گی اور تمام عیوب سے پاک ہوگی، مزیدار ہوگی۔ پھر شہد کا ذکر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ شہد جو کہ مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور اس پر آج دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جھاگ سا بھی ہوتا ہے، لیکن جنت میں شہد بھی چشموں سے نکل کر رواں دواں ہوگا، نہایت صاف ستھرا اور ایسے عیوب سے پاک ہوگا۔ پھر یہاں پر مشروبات کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد پھر کھانے کی چیز کا ذکر، پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی وہاں پر پھل کثرت سے ہوں گے، ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی انعام کے طور پر، سبحان اللہ۔ تو جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہوگی، اور وہ لوگ بچا لیے جائیں گے اس سے جو نیک لوگ ہوں گے، جہنم سے بچا لیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مغفرت من ربہم، یعنی بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ جو انعامات ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہوگا، انسان سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہوں گی اور نیک کام اس کے زیادہ ہوں گے تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دے گا، ان گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن کافروں کا انجام کیا ہوگا کہ ایسا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں جب کوکر میں آپ گوشت ڈالتے ہیں تو گوشت تک گل جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اوپر سے بھی بند کر دیا، وہ چاروں طرف سے بند ہے اور اندر صرف گرم بھاپ میں وہ پک رہا ہے، اور وہ جو گرم پانی ہوتا ہے وہ کتنا سخت گرم ہوتا ہے، ہم تو اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کریں، لیکن ایسا گرم پانی وہاں پر پینے کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اسے، اور اللہ تعالیٰ نیک ہدایت ان لوگوں کو جو آج کفر پر ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں۔ جنت کی نہروں کا جو ذکر آیا ہے اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، صحیح ہے حدیث، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائے گی، یعنی جو جنتیوں کے محل ہوں گے اس میں وہ نہریں نکال لے جائیں گے۔ ایک اور ہمیں نہر کا ذکر ملتا ہے، جنت کی نہر کا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، اور آگ والوں کو آگ میں داخل فرما دے گا، پھر جتنی مدت بعد چاہے گا ارشاد فرمائے گا، دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو، چنانچہ وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، تب وہ نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالے جائیں گے، اور وہ لوگ اسی طرح اگ پڑیں گے، یعنی بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے، جس طرح بیج سیلاب میں فوراً اگتا ہے، کبھی تم نے دیکھا نہیں وہ بیج کیسا زرد لپٹا ہوا اگتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر اور جو ہمیں ذکر ملتا ہے، جنت کے ایک چشمے کا نام سلسبیل ہے، جو آگے ہم پڑھیں گے، جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی زنجبیل کی، اور جنت کے ایک چشمے کا نام کافور ہے، جس کی شراب سے اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ پھر جنت کے ایک چشمے کا نام تسنیم بھی ہے، جس کا خالص پانی صرف اللہ کے مقرب لوگوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور اہل جنت کے قلب و نظر کی تسکین کے لیے ہر دم رواں دواں پانی کے خوبصورت چشمے اور آبشار ہوں گے، جس کی وجہ سے جنتی خوش ہوں گے جسے دیکھ کر. جیسے کہ قرآن میں سورہ مرسلات میں آتا ہے ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون، بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور من پسند میوے ان کے لیے حاضر ہوں گے. سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم. تو یہ جنت کی نہروں کا ذکر تھا. اب یہاں سے منافقین کے بارے میں ٹاپک شروع ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جان چرانے والے جہاد سے یا اسلام کی راہ میں جد و جہد سے پیچھے ہٹنے والے، کسی بھی قسم کی قربانی نہ دینے والے، یہ منافقین ہی تھے. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ اس وقت کے منافقین تھے، یعنی منافقین صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں تھے. دراصل قرآن نے کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ فلاں فلاں منافق ہے. اگر یہ صفات کسی میں بھی پائی جاتی ہوں، اگر وہ منافقین کی صفات کوئی بظاہر مسلمان میں بھی پائی جاتی ہو، تو پھر وہ بھی منافق ہی کہلائے گا. لیکن انسان کو خود اتنا زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، ایک مومن کو، کہ اپنے اندر وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اگر تلاش کرتا ہے تو وہ خود اس کو نکالنے کی کوشش کرے تاکہ وہ منافقت سے بچ جائے. تو آیت 16-32 تک منافقین کے جہاد سے فرار کی بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر انسنی کرنے والے تھے، اور ان کے دلوں پر اسی لیے مہر لگا دی گئی تھی. اور ان کے برخلاف جو مخلص مومنین تھے، وہ اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے تھے. اور یہ منافقین دراصل پہلے جہاد کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن جیسے ہی اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا، ان پر موت کی غشی طاری ہونے لگی اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے لگے، جان چھڑانے لگے. تو منافقین کے حال پر افسوس کیا گیا ہے کہ زبان سے تو ان کے کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور نکلتا ہے، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا أَخْرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سناتے، مجلس میں جو گفتگو ہوتی، بعض اوقات قرآن کی آیاتیں سنائی جاتی، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوتے. تو چونکہ یہ لوگ بے دلی سے آتے تھے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا نام منافقین میں نہ ہو، لہٰذا وہاں پر بالکل بے دلی سے بیٹھتے اور جو بھی کچھ سنتے تھے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، یعنی کچھ دل سے نہیں سنتے تھے. پھر جب مجلس سے باہر جاتے تو مسلمانوں سے پوچھتے کہ اچھا ابھی آپ نے کیا فرمایا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. دراصل وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی شوق ہی نہیں تھا. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی. کیوں؟ کیونکہ وہ خواہشات کے پیرو بنے ہوئے تھے، خواہشات کی پیروی کرتے تھے، ہوائے نفس میں مبتلا تھے. تو منافقوں کی طرف دراصل اشارہ ہے کہ بظاہر ادب سے بیٹھتے لیکن سننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی مجلس میں توجہ سے نہ بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ منافقت کی علامت ہے. منافقین ہوا کرتے تھے جو علم کی مجلس میں بظاہر بہت اچھے سے بیٹھتے تھے، گویا کہ وہ سننے کے لیے آئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے، یا تو اپنے ہی کاموں میں لگے ہوتے، ذہن ان کا کہیں اور ہوتا. علم سے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یا کوئی احکامات سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو یہ ان کی خواہشات کی دراصل پیروی تھی جس کی بنا پر وہ ہدایت سے محروم ہو گئے، اور یہ خواہشات کی پیروی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور اللہ کے رسول کے مجلس میں آ کر بھی، یعنی آپ کے ساتھ بیٹھ کر بھی، انہیں کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملا، کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے وہ آپ سے. پھر بعد میں وہ مسلمانوں سے پوچھتے رہتے جب مجلس برخاست ہوتی کہ اچھا بھی کیا کہا تھا، کیا کیا ہدایتیں ملی. تو یہ جو بد نصیب لوگ ہوتے ہیں علم کی مجلسوں سے بھی دراصل خالی اور کورے ہی اٹھتے ہیں. اتنی دیر مجلس میں بیٹھ کر بھی انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا ہوتا، بلکہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اسی مجلس سے، وہی ایک مجلس تھی جس سے نیک لوگوں نے بہت سارا فائدہ اٹھایا، وہ علم کے بہت بڑے مرتبے پر اور عمل کے بہت بڑے درجے پر فائز ہو گئے عمل کرنے کی وجہ سے. اور جو منافقین تھے اسی مجلس سے نکل کر الٹا اپنے لیے انہوں نے ذلت اور پستی پسند کر لی. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ وہی والی بات ہے کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی ہدایت کی تڑپ اور طلب تھی وہ اس ہدایت کو پا لیتا ہے, اور جو پہلے سے یہ دل میں خیال لے کر آتے کہ ہاں سیکھنا سکھانا کیا ہے, بس لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, سب جا رہے ہیں تو ہم نے بھی جوائن کر لیا, سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں, یا سب یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں, تو پھر ایسے لوگوں پر اثر کچھ نہیں ہوتا. تو ایک ہی مجلس اور محفل سے کسی کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور کسی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے لیے فرما رہا ہے کہ کیا بس یہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور یہ جو علامت قیامت کی بات کی گئی ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی, اب تک ہم کافی پڑھ چکے ہیں. حدیث میں آتا ہے بخاری میں, بوئس تو انا وسعت کہاتین, کہ ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی انگلی یا کوئی چیز نہیں, اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس مطلب کی طرف لفظ کہ میں ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ اب قیامت کے اور میرے درمیان کوئی یا تو نبی نہیں ہے یا زیادہ فاصلہ نہیں ہے, یعنی اب بہت کم وقت رہ گیا قیامت کو. اسی طرح سے حذیفہ بن اسیت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ آپ نے ہماری طرف جھانکا اور پوچھا کس چیز کا ذکر کر رہے ہو. ہم نے کہا قیامت کا. آپ نے فرمایا وہ اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. دخان, دجال, دابت الارض, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, عیسیٰ بن مریم کا نزول, یاجوج ماجوج, اور 3 جگہ زمین کا دھنس جانا, مشرق میں, مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں, اور آخری نشانی آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکا کر ان کے جمع ہونے کی جگہ پر لے جائے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے. ایک اور ہمیں جو حدیث ملتی ہے قیامت کی نشانیوں میں, شریف بخاری کی ہے اور انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں: علم گھٹ جائے گا, جہالت پھیل جائے گی, شراب کثرت سے پی جائے گی, زنا عام ہوگا, عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم, حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا. سوچیں ذرا. ایک اور حدیث بخاری کی اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم اٹھ جائے گا, جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بکثرت ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کو ترچھا ہلا کر بتایا جس سے آپ نے قتل مراد لیا, یعنی حرج سے مراد قتل ہے, یعنی قتل بہت عام ہو جائے گا. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قتل اتنا عام ہوگا کہ قاتل اور مقتول دونوں کو خبر نہیں ہوگی کہ انہیں کیوں قتل کیا گیا اور کیوں اس نے قتل کیا قاتل نے, یعنی اس قدر قتل عام ہوگا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج دنیا میں اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں جو خبریں ہیں, اخبارات ہیں, کہ دل چاہتا نہیں پڑھنے کو, کہ ہر طرف بس ایک مار دھاڑ نفسا نفسی کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو قیامت کے آنے کی جو علامات ہیں وہ تو ظاہر ہو چکی ہیں اور دھیرے دھیرے کچھ آ رہی ہیں, بس جس کی موت واقع ہوئی ویسے بھی اس کی قیامت واقع ہو گئی. تو انسان کو تیاری رکھنی چاہیے اپنے موت کی, کہ موت آنے سے پہلے وہ اتنے ایسے کوئی کام کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ آج ہمارے پاس کیا تیاری ہے موت کی. اگر آج مجھے موت آتی ہے تو کیا میں مطمئن ہوں کہ میں نے جو بھی عمل کیے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مجھے کامیاب کروانے والے ہیں یا ناکام کروانے والے ہیں؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. یہاں پر اسلام کے جو بنیادی اخلاق دراصل بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں, تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی اور عبادت بجا لائے, دین کی راہ میں اپنا وقت لگائے, جتنی وہ کوشش کر سکتا ہو اتنی کوشش کرے, اور اس کے باوجود بھی, یعنی وہ سب کچھ لگانے کے باوجود بھی اس کو کوئی غرور اور تکبر نہ ہو کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, نہیں، انسان کو اپنی کسی کام پر غرہ یا غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، میں تو دین کی فلاں خدمت کر رہا ہوں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، نہیں، بلکہ یہ سب کرنے کے بعد بھی اس کے اندر عاجزی ہی رہے اور وہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لے لیا، اور عبادت کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا رہے، بخشش طلب کرتا رہے، اور اس بات کا اعتراف کرے کہ جو حق تھا وہ حق تو میں ادا کر ہی نہیں سکا، یہ جو سارے کام میں کر رہا ہوں اس میں بھی مجھ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور یہی اصل روح ہے جو اسلام پیدا کرتا ہے مومن میں، مسلمان میں، کہ بہت کچھ نیک کام کرنے کے باوجود بھی انسان کے اندر عاجزی ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ذرا سی کمی نہ آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل مدد مانگتا رہے، اپنے قصور کی معافی مانگتا رہے۔ تو یہاں تو مخاطب ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنی پوری زندگی لگا دی اور کھپا دی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد اور نسائی اور مسند احمد میں بات موجود ہے کہ بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، یہ بھی ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو جو مسلمان ہیں ان کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے مومن مردوں اور عورتیں جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام سے واقف ہے، چاہے لوگ اس کو دیکھیں نہ دیکھیں، ہمیں سراہیں نہ سراہیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیک کام کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، مزید عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، افسوس ان کے حال پر۔ تو یہ منافقین کی دراصل بات بتائی گئی کہ منافقین کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ منافقین باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لپ سروس بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی، ذرا ہمیں آزما کر تو دیکھیں، آپ بلا کر تو دیکھیں ایک بار، ہم تو دل و جان سے حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے، یا جب کوئی ضرورت پڑی کام کی آپ ہمیں بلائیں، ہم حاضر ہوں گے، لیکن جیسے ہی بلایا جائے تو پھر آئیں بائیں شائیں، بہانے بنائے جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات جب ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں تو نہیں، مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت بھاری کام ہے، کچھ اور چھوٹا موٹا کام آپ مجھ سے لے لیجیے، لیکن یہ بڑا بھاری کام ہے، میں نہیں کر سکتی۔ تو باتیں تو بہت کرتے تھے لیکن کام ندارد۔ تو جب جنگ کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، بعض کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت جلدی کر رہے تھے کہ اچھا یہ کفار نے جو اتنے تکلیفیں دی ہیں تو ہمیں اجازت تو ملے ایک بار، ہم ان کو مزہ چکھا دیں گے، ہمیں اجازت دی جاتا کہ ہم جنگ کریں، لیکن جب جنگ کا حکم آ گیا اور جب لڑنے کے لیے کہا گیا تو پھر کہنے لگے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ خطرہ ہم مول نہیں لے سکتے۔ تو جو سچے اہل ایمان تھے وہ تو دراصل تیار ہو گئے تھے جنگ کے لیے، لیکن جو منافقت کا روگ لگائے ہوئے تھے اپنے آپ کو، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے دراصل ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان بنے رہنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کوئی جوش جذبہ نہیں ہوتا، کوئی ولولہ نہیں ہوتا۔ یہی موقع ہوتا ہے ایسے لوگوں کو الگ چھانٹنے کا، یہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں منافق، جب مشکل آتی ہے تو یہ دراصل منہ چھپانے لگتے ہیں، کبھی بھی مشکل وقت میں کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کو ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ، ٹھنڈی ٹھنڈی نمازیں چاہیے، انہیں روزہ رکھنے میں بھی تعمل ہوتا ہے، ان کو بس بیٹھے بٹھائے کا اسلام چاہیے تھا۔ جب جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، اور ان کا جو وہ نمائشی ایمان تھا اس کا لبادہ اتر گیا، جو انہوں نے اوپر سے اوڑھ رکھا تھا، جو صرف زبان سے انہوں نے اسلام کا دم بھرا تھا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ، کہتے ہیں یا رب یہ لڑائی کا حکم ہمیں کیوں دے دیا، ہمیں ابھی کچھ اور مہلت کیوں نہ دی؟ سورہ نساء آیت نمبر 77۔ تو یہ ہوتا ہے منافقین کا حال۔ تو انہی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، عمل ندارد ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر آپ پر میں ہم رک کر سوچیں کہ یہ آیتیں قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھ دی گئی ہیں، اور یہ ضروری تو نہیں کہ اس وقت کے منافقوں کے لیے تھی، کیونکہ پھر اس کو قرآن میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو قرآن میں موجود ہے یہ آیتیں، اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ ہوں گے اور جو اس قسم کا طرز عمل اختیار کریں گے، یہ آیتیں ان پر بھی اسی طرح سے بالکل فٹ بیٹھتی ہیں۔ تو وہ اپنے آپ پر غور کریں، تو ہم سوچیں غور کریں کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اندر یہ ایسی کوئی صفات تو نہیں پائی جاتی جو منافقین کی صفات تھی۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ آپ دیکھنا، جب بھی کوئی نیکی کا موقع آیا، ہم کیا کریں، پہلے اپنا نام دے دیں، پہلے یعنی سب سے پہلے ہمارا نام ہو، ہم کو پھر اولین یعنی سابقون الاولون کا درجہ مل جائے گا۔ کوئی بھی مدد کے لیے پکارتا ہے، آگے ہم بڑھیں۔ کوئی پوچھتے کہ اچھا یہ کام کون کرے گا، ہم فوراً ہاتھ اٹھائیں کہ میں کروں گی۔ تو ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہنا ہے، ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کرنا ہے، کیونکہ نیکیوں سے پیچھے رہنے والے تو منافقین ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے۔ طاعت و قول معروف فإذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیر لهم فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فأسمعہم وأعمى أبصارہم۔ ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا، اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ منافقین ہی ہوتے ہیں جو زمین پر فساد کرتے ہیں، ہمیشہ نیکی سے جی چراتے ہیں، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں اور رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ یعنی اگر تم کو حاکم بنایا جائے، اگر تم کو، کیونکہ پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے چند دن پہلے ہی اس کے لیے ایک طرح سے تاج تیار کیا جا چکا تھا، اس کو لیڈر بنایا جانے والا تھا وہاں کا پولیٹیکلی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خود بخود اس کی وہ لیڈرشپ ختم ہو گئی۔ اب وہ دل میں وہی ایک پھانس لیے رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری لیڈرشپ چلی گئی۔ تو وہ ہمیشہ اللہ کے رسول کا بظاہر تو ساتھ دیتا رہا، لیکن دل کے اندر آپ سے اس نے ہمیشہ اسی طرح کا حسد رکھا، اور صرف زبان سے ایمان لایا تھا، دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہمیشہ اسلام کی راہ میں وہ رکاوٹ ہی بنتا رہا۔ تو اگر ان کے ذمہ حکومت دے دی جاتی، یہ منافقوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا یہ کچھ حصہ، تو وہ کیا کرتے؟ الٹے پاؤں پھر جاتے، فساد پیدا کرتے، یا پھر قطع رحمی کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ تو منافقوں سے کسی قسم کی بھلائی نہیں کی جا سکتی، اور قطع رحمی دراصل بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ اس کو کہا گیا ہے، اور ماں باپ یعنی اولاد کو ماں سے جدا کرنا یہ بھی قطع رحمی میں آئے گا، اور اس کا سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی اس طرح کی قطع رحمی نہ کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ یہ ہے اصل بات، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ منافقین قرآن پڑھتے تھے لیکن غور نہیں کرتے تھے، تدبر نہیں کرتے تھے قرآن پر۔ اگر وہ قرآن پر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، تو وہ کبھی بھی اس طرح سے منافقت کے روگ میں مبتلا نہ ہوتے۔ جو شخص اللہ تعالی کی کتاب سے تعلق رکھے پھر بھی عمل میں پیچھے ہو، تو پھر وہ نفاق میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کتاب پر تدبر ضروری ہے۔ اگر ہم اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھیں تو وہ کیا تھا، اور جنرل میں ہم دیکھیں اس کو کانٹیکسٹ میں، کہ جب یہ نازل ہوئی تو کیسے عمل ہوا، اور آج ہم اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں، یعنی اس کتاب نے صحابہ کرام کی زندگی کس طرح بدل دی، اور یہ کتاب آج ہم میں سے ہر ایک کے دروازے پر اور دل پر دستک دے رہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ گھر پر لاک ہے اور کوئی اندر جانا چاہے تو کیا وہ جا سکتا ہے؟ گھر پر تالا پڑا ہوا ہے، گھر کے دروازے پر تالا لگا ہے اور لوگ اندر جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے کیونکہ تالا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ کتاب ہمارے دلوں پر دستک دے رہی ہے، لیکن اگر ہمارے دل ہی بند ہیں، ہمارے دل ہی لاک ہیں، تو بھلا کیسی کتاب اترے گی اندر، کیسے اتر سکتی ہے؟ آج ہم اس کتاب کو کیسے لیتے ہیں؟ کہ ہم اوپری طور پر، اوپری سطح پر ہم اس کو پڑھ کر تلاوت کر کے تو نہیں رکھ دیتے؟ دزدانوں میں، خوبصورت دزدانوں میں لپیٹ کر اس کو شیلف میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں اس کتاب کو کیسے سجا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں اس کتاب سے؟ جب تک اس کتاب پر عمل نہیں ہوگا، جب تک اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں، جب تک اس میں غور و فکر نہیں ہوگا، جب تک تدبر نہیں ہوگا، تب تک اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تدبر کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ پہلے بھی آیت آئی تھی، دال بے رے ہے، اور کسی بھی چیز کا پچھلے حصے کو کہتے ہیں دبر، اسی سے تدبر نکلا ہے، کہ اس قرآن کی گہرائی میں جانا، ڈیپلی اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوچنا، اس پر عمل کرنا۔ اور اس کا جو اسٹیپ بتایا گیا ہے، اسکالرز جو کہتے ہیں کہ تدبر کیسے آئے گا، تدبر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا پروسیس ہے۔ تدبر کا حق وہ ادا کر سکتا ہے جو اس کے لیے وقت لگائے۔ یہ چلتے پھرتے قرآن سننے والی بات نہیں ہے کہ گھر میں کام بھی کر رہے ہیں، قرآن سن لیا اور ہم کہیں کہ تدبر ہمیں آ جائے گا، نہیں، ایسے نہیں آتا ہے۔ یہ بہت اہم کتاب ہے، بہت امپورٹنٹ کام ہے، یہ لہٰذا اس کے لیے ہم کو کوالٹی ٹائم دینا ہوگا۔ صرف چلتے پھرتے قرآن سننے سے، کھاتے پیتے اور پکاتے ہوئے، یہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے قرآن سن لینے سے تدبر نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ جانے دیں اور چلتے پھرتے کچن میں ضرور قرآن سنیں، اس کی تفسیر سنیں، ضرور کریں، لیکن تدبر کے لیے ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا، تھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا، تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا۔ ایک بھی آیت اگر ہم نے تدبر سے پڑھ لی، سمجھے یہ ہمارے لیے زندگی کا حاصل ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہو؟ آپ قرآن کریم کی کوئی بھی ایک آیت لے لیجئے، اٹھائیں قرآن، کھولیں قرآن، پورا کا پورا قرآن آپ کے سامنے ہے۔ قرآن تو شفا ہے نا۔ اب ہم سب جانتے کہ ہم کو عربی تو نہیں آتی کیونکہ یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر کہ عربی آتی ہے نہیں آتی ہے۔ آپ جس بھی زبان میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، آپ کی زبان اگر انگلش ہو، اردو ہو، ہندی ہو، مراٹھی ہو، جو بھی، ہمارے ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، جو بھی زبان میں آپ کو ایزی لگتا ہو، آپ اس زبان کا ترجمے والا اور تفسیر والا قرآن لیں۔ پہلے تو قرآن کی اس آیت کو غور سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، آپ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس قرآن کے پڑھنے کا حق ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ نازل ہوا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے، اور جبریل امین سے آپ نے سنا تھا، اور جبریل امین نے کس سے سنا تھا، کس سے لیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کلام کہاں سے نکلتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلام جبریل امین کو دیا، اپنا کلام، جبریل امین اسی کلام کو ایز اٹ از لے کر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا کیا۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو آپ سوچیں کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے پہلے پڑھنا سیکھیں۔ اب جب آپ نے اس کو اچھے کوئی ایک قاری سے سن کر آپ نے اس کو پڑھ لیا، پریکٹس ہو گئی آیت کی، اس کو دہرا لیجئے، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو پہلے اس کا حق ادا کیجئے اور حق دیجئے، اس کو دہرائیے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیے، اور ترجمہ کم سے کم دو تین الگ الگ جو مترجم ہیں ان کا ترجمہ پڑھیے الگ الگ قرآن سے، پھر اس ترجمے کو ریلیٹ کریے اپنی زندگی سے، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے، یہ آیت مجھے مخاطب کرتی ہے تو اس میں کیا باتیں ہیں میرے لیے۔ پھر جب آپ اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر لیں، آج کے حالات کے حساب سے اس کو آپ ریلیٹ کر لیں، تو پھر دیکھیے کہ مفسرین نے اس کے لیے کیا لکھا ہے، کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا لکھتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی حدیث اگر آپ کو ملتی ہے وہیں تفسیر میں، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال ہیں، کوئی صحابہ کرام کے اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کس طرح لیا، کس طرح سمجھا، صحابہ کرام نے کس طرح لیا، کس طرح سمجھا۔ تو یہ دراصل تدبر کا ایک پروسیس ہے، یہ عمل ہے، اور یہ کیسے ہوگا، یہ پریکٹس سے آئے گا، یعنی یہ کتاب کے ساتھ آپ لگے رہیں گے، جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، جڑے رہیں گے، تب یہ تدبر انسان کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب یہ تدبر انسان میں آتا ہے تو پھر آگے لوگوں تک پہنچانا بھی آ جاتا ہے کہ اس کو کیسے آگے پہنچایا جائے۔ تو یہ ہے تدبر اور یہ ہے غور و فکر۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب جو ہمارا لان ہوتا ہے، دالان ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، ہے نا، تاکہ تھوڑی سی مٹی نرم ہو جائے یا پھر کچرا دب جائے. اس کے بعد پھر اس کی صفائی کرتے ہیں. اور جو بارش بھی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دھیمی دھیمی بارش ہوتی ہے, جو بوندا باندی ہوتی ہے, جو ہلکی سی پھوار ہوتی ہے, جب وہ مسلسل برستی رہتی ہے تو اندر تک سیراب کر دیتی ہے, جڑوں کے اندر تک پانی چلا جاتا ہے. تو جو پانی جڑوں کے اندر جاتا ہے وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ تو ہم بھی اپنے آپ کو اس کتاب سے اسی طرح سیراب کریں, تھوڑا 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 اپنے اندر تک ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں, اپنے آپ کو ڈبا دیں اس کے اندر, پھر آپ دیکھیں کہ کیسا بدلاؤ آتا ہے. آپ کو ایک الگ ہی تر و تازگی فیل ہوگی, فریشنس لگے گی آپ کو, ایسے لگے گا کہ کوئی ایک نیا انسان ہے ہمارے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے گا نا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی برکت اپنی جگہ مسلم ہے. تو جب آپ اس کیفیت سے گزریں گی تو آپ خود فیل کریں گی کہ جیسے انسان جب شاور لیتا ہے, جب انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے, فریش ہونے کے لیے وہ چاہتا نا کہ ایک شاور لے کر نکلے اچھی طرح سے, تو فریش ہو جاتا ہے انسان. تو اسی طرح سے جب قرآن میں اس طرح سے ہم ڈوبیں گے, قرآن میں غور و فکر کریں گے, تدبر ہوگا, تو خود بخود ہمارے ہم کو اپنے اندر سے تازگی کا احساس ہوگا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو یہ قرآن تو انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے, اس کے نئے نئے راز آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے, نئے نئے راستے کھلیں گے عمل کے بھی اور علم کے بھی. اب جن کے دل ہی بند ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ ان کے دل پر پھر کیسے یہ کتاب, یہ قرآن اثر کر سکتی ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, اس پر عمل کریں. تو یہ جو ہم پیچھے منافقین کا ذکر پڑھ چکے ہیں, کیونکہ وہ قرآن کو لینا ہی نہیں چاہتے تھے, سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے, وہ صرف گفتار کے غازی بنے ہوئے تھے, بس صرف باتیں باتیں. ان سے آپ کتنی چاہے باتیں کروا لو. ہم نے دیکھا نا کہ لوگوں کی باتیں ہوتی کہ ہائے مجھے تو موت مدینہ میں آئے, ہائے میں تو بس مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے واری. تو یہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہیں ہوگا. پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ, پریکٹیکلی سب ہی ان باتوں پر یقین آئے گا. تو یہ قرآن پر جب تدبر کریں گے نا, قرآن پر جب غور کریں گے, تو دلوں کے تالے خود بخود کھلیں گے. اور جب دلوں کے تالے کھلیں گے تو یہ قرآن اندر تک جائے گا. جب قرآن سے سیراب ہو گئے تو بالکل ایک نیا انسان بنے گا, جیسے کہ صحابہ کرام تھے, کہ اس قرآن نے, اس کتاب نے ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دی تھیں. یقین جانیے اس قرآن نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا میں, وہ دنیا کے امام اور پیشوا بن گئے. ان کی عزت, ان کی شہرت کے چرچے دور دور تک پہنچ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے. انہیں کوئی چیز, یہ لوگ مر تو سکتے ہیں, یہ اپنے مشن کے لیے جان تو دے سکتے ہیں, لیکن کوئی انہیں خرید نہیں سکتا, کوئی ان کا ایمان جو ہے ڈاواڈول نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, کیسے ایمان تھا, کیسی امانت داری تھی, کیسے وعدوں کا پاس و لحاظ تھا ان کو. یہ قرآن نے ان کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا. آج ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں, کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی وہی ایمانداری, وہی امانت, وہی وعدوں کا پاس و لحاظ آج ہمارے اندر پیدا ہو. تو یہ قرآن پر غور و فکر کرنے سے ہوگا. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے, ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. ارتدو کا لفظ آیا ہے یہاں پر, رد سے نکلا ہے را دال دال. ارتداد آپ نے سنا ہوگا, ارتداد اسلام میں ایک بہت بڑا جرم ہے. جو ایمان لا کر اسلام سے پھر جاتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں, اور مرتد کی سزا اسلام میں اسے ختم کر دینا ہے اگر اسلامی حکومت ہو, اور اسلامی حکومت میں اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا. کسی بھی کام میں آگے بڑھ کر پھر پیچھے ہٹ جانا, یہ ارتداد ہے. اب بعض اوقات کچھ لوگ اسلام سے تو نہیں پھرتے, لیکن اسلام کی تعلیمات سے پھر جاتے ہیں. بڑے جوش و خروش میں آئے تھے آگے, بڑے جذبات لے کر آئے تھے, ہم تو یہ کر لیں گے, ہم تو وہ کر لیں گے, ہمارا یہ ارادہ ہے, ہمارا وہ ارادہ ہے, لیکن جیسے ہی مشکلات آئیں, جیسے ہی کچھ قربانیاں دینی پڑی, پھر پیچھے ہٹ گئے. نہیں, وہ مجھے فلاں فلاں بیماری ہو گئی نا, اس وجہ سے پھر میں پیچھے ہٹ گئی ہوں, ورنہ میں ضرور کرتی تھی. مجھے وہ فلاں فلاں پرابلم ہو گئی تھی, مجھے میرے گھر والوں نے کرنے نہیں دیا, وہ فلاں مجھ سے خفا ہو رہے تھے, میرے رشتے دار, لہٰذا میں نے یہ چھوڑ دیا. مجھ کو تو کرنا تھا, لیکن وہ فلاں فلاں نے مجھے اتنی باتیں سنائی, اب وہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے, میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا, تو اس لیے پھر میں پیچھے ہٹ گئی. پھر جو لوگ کرتے ہیں نا ایسے لوگ ان کو بھی کرنے نہیں دیتے، دین کی راہ میں آگے نہیں بڑھنے دیتے، بلکہ کیا کہنے لگتے ہیں، ان کو بھی مورل ڈاؤن کرتے ہیں۔ اچھا یہ ایکسٹریمسٹ، یہ شدت پسند۔ اب دین میں یہ بھی تو نہیں کہا گیا کہ بس یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، تھوڑی دنیا تو ضروری ہے بھائی، دنیا کے حساب سے بھی جینا پڑتا ہے، اگر دنیا کے ساتھ نہیں چلو گے تو ہم کو تو پیچھے چھوڑ دے گی دنیا۔ اس طرح کی باتیں دینداروں کے ساتھ پھر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، خواہ مخواہ ان کو ان چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، اور دینداروں پر پھر ایک طرح سے ان کے اوپر ان کی زندگی مشکل کر دی جاتی ہے، بےچارے وہ پھر گلٹ فیل کرتے ہیں کہ اچھا کہیں ہم ہی تو زیادتی نہیں کر رہے ہیں، یعنی دین کو مشکل بنا دیا ایسے لوگوں نے، خود بھی آگے نہیں بڑھتے، آگے بڑھ کر پھر پیچھے پلٹ آتے ہیں، اور پھر جو دوسرے آگے بڑھ چکے ہیں ان کو آگے بڑھنے بھی نہیں دیتے۔ تو ایمان کا اقرار کرنے کے بعد مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جانا، اور پھر اس کے بعد پھر اسلام سے دشمنی کرنا اور اسلام کے دشمنوں سے ساز باز کرنا، یا اسلام پر چلنے والوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ سب ارتداد میں آ جائے گا پھر، یعنی الگ الگ درجے کا پھر وہ ارتداد ہوگا۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ یعنی ادھر مسلمانوں سے تو وفاداری کا دم بھرتے تھے، اور پھر پیچھے جا کر دشمنوں سے بھی ساز باز کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ منافق کون ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ منافق کون ہیں، لیکن آپ نے بھی کبھی برسر عام ان کے نام کبھی نہیں گنوائے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جان بوجھ کر سامنے لایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ توبہ کر کے سدھر جائیں، ہو سکتا ہے ان کو راہ راست مل جائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے منافقین دراصل، جنہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ یہ اسلام کے وفادار نہیں ہیں بلکہ کفر کے ساتھی ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ یہ آیت سے بھی دراصل پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی موت واقع ہو جائے گی تو تب بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، یعنی عالم برزخ میں بھی، یعنی موت کے وقت ہی کفار اور منافقین پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب اس سزا سے الگ ہوگا جو قیامت کے دن یا قیامت کے بعد کیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا فیصلے کے بعد۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم ولو نشاء لأریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول واللہ یعلم اعمالکم۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے، اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ یعنی یہ منافقین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو برسر عام بتا دیتا کہ کون کون منافقین ہیں سب لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپائے رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان کی زبانوں سے، ان کے رویوں سے تم ان کو پہچان لوگے کہ یہ منافقین کون ہیں۔ جس کے اندر فراست ہوتی ہے ہم سب جان لیتے ہیں کہ وہ لب و لہجے سے اور سامنے والے انسان کی گفتگو سے اس کو پہچان لیتا ہے کہ کون صرف لپ سروس دے رہا ہے اور کون سچا مومن ہے۔ جو حذیفہ بن یمان تھے رضی اللہ عنہ، جن کو سر النبی کہا جاتا ہے، یعنی رازدار رسول، غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے ایک گھاٹی کی راہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت حذیفہ بن یمان اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، تو آپ کے کہنے پر ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے پیدر پہ وار کر رہے تھے۔ بعد میں یہ منافق اہل عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 یا 15 منافقوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیے تھے، تاہم آپ نے حذیفہ بن یمان کو تاکید کی تھی کہ ان ناموں کو دوسروں پر ہرگز ظاہر نہ کرنا، اس لیے حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے۔ تو منافقین کے جو بھی کام کر رہے تھے، دراصل ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور ان کے ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کے دلوں کے حال بھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ حقیقی معنوں میں مومن کون ہے اور کون صرف زبان سے دعویٰ کر رہا ہے۔ ایکچولی جو بھی آزمائش آتی ہے وہ انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہی ہوتی ہے کہ کون سچا مومن ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، یہ بھی دراصل اللہ سے دشمنی ہے، اسی لیے جن کے اوپر راہ راست واضح ہو چکی تھی اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے نفاق پر ڈٹے رہے، تو نقصان ان کا خود کا اپنا ہوا، دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔ تو جو تدبیریں بھی وہ سب کر رہے تھے وہ ساری ان کی تدبیریں اکارت گئیں، جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کر رہے تھے یا دین کا راستہ روکنے کے لیے کر رہے تھے وہ سب ان کی تدبیریں ناکام اور نامراد ہوئیں، اور ان لوگوں نے جو نیک کام بھی کیے وہ بھی سب ان کے ضائع گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے اور آپ سے محبت نہ رکھی جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ تو اپنے عمل کو ہم ضائع ہونے سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو جو بھی کام اگر کرنا ہے تو اس میں خالص اللہ کی رضامندی شامل ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے۔ ذاتی غرور اور تکبر کے لیے، اپنی قبائلی حمیتوں کے لیے انسان کوئی کام نہ کرے یا شہرت کے لیے کام نہ کرے، بلکہ اللہ کی خاطر کرے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم، پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ ایکچولی دیکھا جائے تو یہاں پر ایک طرح سے بہادری کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دشمن سے بلا وجہ اس کے سامنے سستی کا مظاہرہ نہ کرو، دبو نہیں یا اس کو اپنی کمزوری کا احساس نہ ہونے دو، ہمت کے ساتھ ڈٹے رہو، سر دھڑ کی بازی لگا دو، صلح اور سمجھوتے کی درخواست نہ کرو کافروں سے، کیونکہ اس کی وجہ سے کافروں کے سامنے تمہاری کمزوری ظاہر ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں اور مزید دبائیں۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مدینہ میں بہت کم لوگ تھے، کچھ انصار اور کچھ مہاجر تھے، اور جنگی جو نوجوان تھے ان کی تعداد 1000 تک بھی پہنچنا مشکل تھی، سامنے جنگ کی بھی فراوانی نہیں تھی، بلکہ معاشی حالت ہی مسلمانوں کی بہت کمزور تھی۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان لوگوں نے 1000 کا لشکر وہ لے کر آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن ایسی حالت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کمزور نہ بنو، صلح کی درخواست نہ کرو، بلکہ دشمن کے سامنے ڈٹے رہو اور بہادری سے مقابلہ کرو، اب تم ہی غالب رہو گے۔ یہاں پر یہ نہیں کہ صرف جنگ میں ہی جیت جانا، بلکہ اسلام کا سیاسی غلبہ بھی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسلام کو پوری طرح سے نافذ کرنے کے لیے جب تک کہ پوری طرح سے مسلمانوں کی حکومت نہ ہو تب تک کہ اسلام کا نفاذ ممکن نہیں، لہذا جو کام حکومت کے لیول سے ہو سکتا ہے یا لیول پر ہو سکتا ہے وہ ایک دو لوگوں کے کرنے سے نہیں ہو سکتا، تو اس لیے دونوں طرح کا غلبہ ضروری ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتیکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اصل میں انسان جب بھی جان اور مال دینے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ دنیا ہی کی محبت ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر بات بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا جائے تو چند روز کی زندگی ہے، دل کا بہلاوا ہے. یہاں کی کامرانی یا ناکامی کوئی حقیقی کامیابی اور ناکامی نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو انسان کو تو دراصل اس آخرت کی زندگی کی کامیابی کی فکر کرنی چاہیے. تو اگر تم آج اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہو، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہو، جان لگاتے ہو، تو وہی اصل میں فائدے میں رہے گا، کیونکہ یہ دنیا کی جو دل فریبیاں ہیں یہ تو ختم ہو جائے گی. ایک انسان زندگی بھر دولت کماتا ہے اور اسے سینت سینت کر رکھتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو اس کی دولت کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں رکھتا، بلکہ اس کے وارث لے لیتے ہیں. تو یہی مال اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے تو اس کا اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا آخرت میں. آج اگر تم تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا مال خرچ کرنے میں آخرکار صحابہ کرام نے جو جہاد کیا، چند صحابہ کرام کا مال اس میں خرچ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مال غنیمت آیا جب ایران اور روم یہ سب فتح ہوئے، سارے ممالک، اتنا کثرت سے مال غنیمت آیا تھا کہ جن لوگوں نے اس میں جو تھوڑا بہت مال لگایا تھا ان کو کئی کئی گنا بڑھ کر ملا. جیسے ہمیشہ آپ لوگوں کو مثال دی جاتی ہے، جب ایران فتح ہوا اور وہاں سے جو مال غنیمت آیا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ مسجد نبوی کے سامنے ڈھیر کر دیا گیا تھا وہ مال، اور کئی دن تک وہ ایسے ہی پڑا رہا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، لیکن کبھی کوئی کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس میں سے آ کر کوئی ذرا سی چیز نکال سکے، اتنی امانت داری تھی. اور اس مال کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے کہ یہ مال کا سیلاب جیسے ہی آتا ہے انسان کے اندر خرابیاں آتی چلی جاتی ہیں. صرف ایک جو قالین بہار تھا وہ کئی ہزاروں کی مالیت میں تھا. اتنا زیادہ کثرت سے مال غنیمت آیا کہ آج اگر تم دے رہے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ غنی کر دے گا. یہ دنیا کی زندگی میں جو تم اگر لگاتے ہو تو اس سے تو تم کو ملنے والا کچھ نہیں ہے، لیکن آخرت کے لیے لگاؤ گے تو اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے فائدہ. اِن یسألکموہ فیحفکم تبخلوا ویخرج ادغانکم ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی آپ سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے فیحفکم. حفا اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طلب میں مبالغہ اور اصرار سے کام لینا، اور پھر یعنی وہ مبالغہ اس قدر آگے جاتا ہے، اصرار اس قدر آگے جاتا ہے کہ بعض دفعہ تنگ کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تم سے سارے ہی مال کا مطالبہ کر لیتا، کیونکہ مال دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، تو کتنے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے اس حکم پر لبیک کہیں گے. اور اکثر ایسے ہی لوگ ہوں گے جو بخل اور تنگ دلی کا ثبوت دیں گے، اور مال خرچ کرتے وقت ان کے دل کی کبیر کی اور گھٹن خود بخود ظاہر ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینا ہے، اور یہ مال مانگ کر دراصل انسان کو جانچا اور پرکھا جا رہا ہے کہ کون خوش دلی سے اللہ کی راہ میں مال نکالتا ہے اور کون بخل کرتا ہے اور تنگ دلی دکھاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے، جو ایمان میں پختہ تر تھے، ان لوگوں نے تو اپنا سب کچھ لا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ابو بکر صدیق ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، کئی صحابہ کرام ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ، کوئی ایک نہیں، کئی صحابہ کرام ہم کو ملتے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خوب کثرت سے دیا. اور دراصل یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ تم سب تو محتاج ہی ہو، دینے والا تو اللہ تعالی ہی ہے. اور پھر یہ جو بات بتائے گی کہ وہ ان تتولو اگر تم منہ موڑو گے یس تبدیل قومن غیرکم بدل دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور سے کوئی اور قوم سے ثم لا یکون نہیں وہ ہوں گے امثالکم تمہاری طرح. یہ آیت دراصل ہمیں بہت کچھ پیغام دیتی ہے میسج دیتی ہے ہم لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ دین صرف روزہ نماز سے مکمل نہیں ہوتا دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے ہر چیز اللہ کی راہ میں لگانی پڑتی ہے جان بھی لگانا ہے مال بھی لگانا ہے وقت بھی لگانا ہے صلاحیتیں بھی لگانا ہے اپنی اولاد کو بھی لگانا ہے اپنی خواہشات سے پیچھا چھڑانا ہے خواہشات کے بندے بن کر نہیں رہنا خواہشات کو جب تک چھوڑیں گے نہیں رسم و رواج خواہشات جب تک ان ساری چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے یقین جانیے کہ ہم اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتے صرف زبانی دعووں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پریکٹیکلی ہم کو عمل کرنا ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بدل اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری جگہ بدل کر کوئی ایسی قوم لے آئے جو ہماری جیسی نہیں ہوگی وہ ہم سے زیادہ نیکیوں پر ثابت قدم رہنے والی ہم سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والی ہوں گی اور ایسا ہو رہا ہے یقین جانیے ہم جو بورن مسلم ہیں نا پیدائشی مسلم جو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں اسلام کو اپنے لیے کہ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے اپنے خاندان سے اسلام ملا نا ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی اس لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہے اس کا کہ کتنی بڑی نعمت سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے کہ اسلام کی نعمت ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے دے دی کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑی کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑی کوئی قربانی نہیں دینی پڑی نہ کسی کو چھوڑنا پڑا. اگر ہم آج اللہ کی خاطر یہ سب کام نہیں کرتے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں جدوجہد نہیں کرتے ہیں اپنا مال اس راہ میں نہیں لگاتے ہیں اپنی جان اس راہ میں نہیں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کوئی اور لے آئے گا وہ ہم جیسے نہیں ہوں گے وہ ہم سے بہتر ہوں گے. اور دنیا نے دیکھا کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وہ اہل فارس تھے یہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں مفسرین ہیں اور جہاد میں بھی یہ لوگ حصہ لیتے رہے یہ اہل فارس میں سے تھے. آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو جو عرب کے لوگ ہیں انہوں نے حدیث میں زیادہ نام کمانا چاہیے تھا انہوں نے آگے ہونا چاہیے تھا حدیث میں لیکن حدیث کا علم سیکھنے میں حدیث کے علم کو پھیلانے میں زیادہ تر اہل فارس کا ہاتھ رہا ہے. امام بخاری امام مسلم یہ سب اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ابو داؤد امام ابو داؤد سب اس علاقے کے رہنے والے تھے تو ان لوگوں نے زیادہ کام کیا. آپ سوچے کہ جو کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لینا چاہتا ہے اگر میں سستی دکھاتی ہوں میں کاہلی کرتی ہوں تو وہی کام کوئی اور کر لے گا لیکن میں اجر سے محروم رہ جاؤں گی نا پھر مجھے وہ اجر نہیں مل پائے گا میرے درجات پھر بلند نہیں ہوں گے تو میں کیوں نہ کوشش کروں کہ میں خود وہ کام کر لوں آگے بڑھ کر میں کیوں نہیں آگے بڑھ کر وہ کام کر لوں میں کیوں نہ سبقت لے جاؤں. ایسے کئی مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں پر ہم اللہ کی راہ میں کچھ جدوجہد کچھ کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہم صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ موقع گنوا دیتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ریورٹ جو کام کر رہے ہیں جو آج مسلمان ہو رہے ہیں جو ریورٹ ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے لگائے ہوئے اس کام کے لیے. جیسے آپ کو پہلے بھی مثال دی گئی تھی بلال فلپ نے جو کہ ایک ریورٹ مسلم ہے امریکن انہوں نے انڈیا میں آ کر اسلامیات میں اسلامی سبجیکٹ کے لحاظ سے ایک کالج انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے کھولا ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں اور وہ جو دنیاوی تعلیمات ہیں بی بی اے کی جو ڈگری ہے یا بی اے ان اسلامیات انگلش میں انہوں نے ہاسٹل اور کالج لڑکی اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ وہاں پر بنگلور کے پاس یعنی کرناٹک میں کھولا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے ہم ہندوستان میں کتنے سارے مسلمان ہیں نا ابھی تک کہ کوئی ایسا کالج نہیں ہے جو پوری طرح سے بچوں کو ایک صحیح مسلمان بنائے ہماری نئی جنریشن کو اور وہاں پر دنیاوی ڈگری بھی دی جاتی ہو اور یہ دینی تعلیم بھی ہو دونوں کا کمبینیشن ہو جہاں پر. تو کسی بورن مسلم کو یہ نہیں خیال آیا لیکن ایک ریورٹ نے آ کر وہ کام کیا. ٹھیک ہے اب اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا ابھی کچھ کالجز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں لیکن وہاں پر فل فلیڈ اسلامی تعلیمات نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم کے لیے بہت سارے ایسے کالجز کھولے ہیں مسلمانوں نے لیکن وہاں صرف دنیاوی تعلیمات ہیں اور پردے وغیرہ کی پابندی ہے. ٹھیک ہے لیکن نہ مسلمانوں کو وہاں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے نہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے نہ تجوید نہ ان کو اسلامی ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کام ایک ریورٹ سے لے لیا نا اللہ تعالیٰ نے چاہے تو کوئی ایک مسلمان بھی کر سکتا تھا جو بورن مسلم ہے، تو تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ بدل کر کوئی اور قوم لے آئے گا، وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، وہ تم سے بہت بہتر ہوگی۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، جتنے آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں، آپ سوچیں کہ آپ کو ایک نیکی کا موقع ملنے والا تھا اور وہ نیکی کا موقع آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ کل قیامت کے دن جب ہم وہاں پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا یہی سیم نیکی کا موقع میرے سامنے آیا تھا، میں اسے کر سکتی تھی آگے بڑھ کر، لیکن میں نے سستی اور کاہلی کی اور فلاں نے آگے بڑھ کر اس کو لے لیا، اس کے درجات کتنے بلند ہو گئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس وقت حسرت ہوگی نہیں ہوگی، افسوس ہوگا نہیں ہوگا، تو اس وقت کی حسرت اور افسوس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ ہم آج ابھی جو ہمارے پاس موقع ہے اویلیبل، ہم یہ کام کر لیں آگے بڑھ کر، کیونکہ لوگ بہت ہیں کام کرنے والے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، ذرا پڑھیں آپ ان لوگوں کی ہسٹری جو لوگ ابھی ویسٹرن کنٹریز میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یقین جانیے حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ اب جو اسلام کی جو بات ہوگی اور اسلامی تعلیمات کا جو ایک جھنڈا لہرائے گا یا پھر اسلام کو جو تقویت ملے گی، اب ویسٹرن کنٹریز سے ہوگی شروعات اس کی، جو ریورٹ مسلم ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں اور جس لیول اور جس اعلیٰ پیمانے پر کر رہے ہیں، آج ہمارے یہاں پر ہمارے ادھر کے ممالک میں اس لیول کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں، بس ہر کام آرام سے ہو جائے، بس میری مرضی کے مطابق ہو سارے کام، موسم بہت پلیزینٹ ہوگا، میرے گھر والے سارے ماحول میرے لیے سازگار ہوگا، مجھے بغیر ڈانٹے بغیر کسی کی باتیں سنے بغیر مجھے کام کرنے دیا جائے گا تو میں کروں گی، ادروائز نہیں۔ ایسے سے نہیں ہو سکتا، کچھ تو سننا پڑے گا، کچھ تو قربانی دینی پڑے گی، طنزیہ باتیں تو سننا پڑے گا، بعض اوقات گھر والوں کی ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی، لیکن کیا ہوا، اللہ کی خاطر برداشت کریں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتھر کھانے پڑے، ہمیں تو پتھر نہیں مل رہے نا، صرف چند باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن اس راہ میں قدم رکھیے، آگے بڑھیے، پھر دیکھیے کہ آپ کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ میں اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتی ہوں، اللہ کے میں کتنا خرچ کرتی ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، مال کی بھی، صلاحیت کی بھی، جان کی بھی، ساری چیزوں کی۔ فی الحال ابھی جان نہیں مانگی جا رہی آپ سے، فی الحال صرف مال مانگا جا رہا ہے، صلاحیتیں اور وقت مانگا جا رہا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اتنی ایزی، بہت ہی آسان سی چیزیں مانگی گئی ہیں، تو ہم یہ تو دے سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جان تو نہیں مانگی جا رہی ہے، جبکہ اگر جان بھی دیں تو بھی کم ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا واقعی میں۔ تو دل میں ارادہ کریں، ایک عزم کریں دل میں کہ مجھے آج سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال سب کچھ لگا دینا ہے، جو جو میں کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مجھے ہر وہ کام کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ سیکھنا پڑے، مجھے کچھ قربانی دینی پڑے، میں وہ سب کچھ کر گزروں گی۔ مجھے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے اس راہ میں لانے کے لیے، مجھے اپنے گھر والوں کو اس راہ میں لانا ہے تاکہ جنت میں سارے لوگ آرام سے بیٹھیں اور پھر مل کر وہاں جنت کے مزے لوٹیں انشاءاللہ، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.